الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل حوان كفور اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر حضرات، سورہ آل عمران میں سے کچھ آیات بینات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ حق کہنے کی اور حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک فقط دین اسلام اس وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی اور ہر شریعت اپنے اپنے وقت میں، ہر نبی بھی حق تھا، ہر شریعت بھی حق تھی. ایک نبی کا زمانہ ختم ہوا، دوسرے نبی آئے، تو دوسرا نبی بھی حق، اس کی شریعت بھی حق. یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جاری رہا، اور پھر حضرت عیسیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہوا. پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنی شریعتیں آئیں، وہ سب انبیاء حق، سب شریعتیں حق، لیکن ایک شریعت دوسری شریعت کی جگہ پر جگہ لیتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں آنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی، جو شریعت دی گئی، جو اسوہ حسنہ دیا گیا، حضور کے دور میں بھی وہی قابل عمل تھا، آج بھی وہی قابل عمل ہے، اور قیامت تک وہی قابل عمل رہے گا. ہمارا مذہب اپنے اندر ایسی جامعیت رکھتا ہے کہ اس نے ہر دور کے ہر تقاضے کو پورا کیا، پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر تقاضے کے حل کو پیش کرتا ہے۔ اب قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، حضور کے دور سے شروع ہونے والی امت کا تسلسل آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ نبوت ختم ہو گئی ہے، کار نبوت اس امت نے چلانا ہے۔ کار نبوت ایک ہوتی ہے، نبوت ایک ہوتی ہے، کار نبوت۔ نبوت کے منصب پر تو حضور فائز تھے، کار نبوت پر یہ امت فائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت اس قرآن میں موجود ہے، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا جائے، آپ کی تعلیمات پر غور کیا جائے۔ قرآن متن ہے اور آپ کی شریعت اس کی شرح ہے۔ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حضور کے فرمودات کو آئینہ نہ بنایا جائے۔ یہ برمنگم والوں کے لیے میں بیٹھا ہوں، ابھی یہ بھی سوچ لیں ذرا، اس وقت ہمت کوئی نہیں بالکل، لیکن برمنگم والے لیٹ آئے ہیں تو ان کے لیے میں ادھر بیٹھ گیا کہ تاکہ وہ بھی آئے ہیں کوئی چیز لے کر جائیں۔ سمجھائی؟ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو نا، قرآن پاک ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ نہیں کریں گے، مسنون اعمال کو جب تک ہم نہیں ڈھونڈیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کو بیان فرمایا ہے، اور حضور کا بیان بھی اپنی مرضی کا نہیں تھا۔ وائز جب واعظ کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا واعظ کرنے سے پہلے کہ مجھے آج کیا کہنا ہے۔ کئی وائز تو کتابیں دیکھ کر آتے ہیں نا، رٹا لگا کر وہی جگہ بیان کرتے ہیں جس کو وہ مطالعہ کر کے آتے ہیں، اور جو مصلح واعظ ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے، وہ مطالعہ کسی ایک جگہ کا نہیں کرتا، وہ اللہ کی مدد سے بیٹھتا ہے، اللہ کی مدد سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے وہ نہیں بولتا کہ بھائی کوئی چیز طے کر کے آئے کہ مجھے آج توحید بیان کرنی ہے، آج رسالت بیان کرنی ہے، آج خلافت بیان کرنی ہے، نہیں۔ وہ اللہ کا نام لے کر اس منصب پر بیٹھتا ہے، پھر قرآن کھول لیتا ہے، پھر جو اللہ کہلواتے ہیں اسی میں اللہ تعالی فیض رکھ دیتا ہے، اسی میں اللہ تعالی نور رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ قرآن بھیجا ہے تو ساتھ ساتھ صاحب قرآن بھی بھیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق کو اور آپ کے کردار کو دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لو. قرآن میں آپ کے اخلاق موجود ہیں، اور قرآن میں جتنے بھی اخلاق ہیں ان پر عمل کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے عمل جو فرمایا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں فرمایا، اللہ کی مرضی سے فرمایا، اس لیے کہ وہی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن، اور ایک وہی غیر متلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، ایک جبرائیل امین کے واسطے سے، دوسرا ڈائریکٹ سینہ اثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ وہ جب جبرائیل امین وہی لاتے تھے تو حضور کوشش کر کے اس کو یاد کرنے کی فکر کرتے تھے، بھائی یاد کر لیں اس کو، کیونکہ جو چیز یاد کی جائے وہ دل پر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے آدمی کی وہ بدری ہے دل کے واسطے سے زبان پر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کو ایک شوق تھا جس کے تحت وہ اس وحی کو یاد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ یاد نہ کیا کریں اس کو. جب میں وحی کروں گا تو آپ کا کام ہے اس وحی کو سننا، وحی کو پڑھنا آپ کا کام نہیں، وحی کو سننا آپ کا کام ہے. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ بھائی ہم اس کو جلدی میں یاد کر لیں. انا علینا جمعو و قرآن، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے. پیدا کرا ناؤ، جب ہم اس کی قرات کریں گے پڑھیں گے، فتب قرآن، تو پھر آپ نے اس قرآن کو دل کے کانوں سے سننا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب یہ ٹیپ ریکارڈ نیا نیا آیا تھا، مجھے یاد ہماری یاد میں آیا ٹیپ ریکارڈ، پہلے ریڈیو ہوتا تھا سر، اور ریڈیو بھی جب آیا تھا لوگ بڑے حیران ہو گئے تھے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، پتہ نہیں کیا کوئی جنات ہیں یا کوئی، بڑے کہتے تھے یہ ارے یہ کون بول رہا ہے اس کے اندر بھائی، ریڈیو پر حیران ہوتے ریڈیو پر. پھر ٹی وی آیا تو اور حیران ہو گئے، پورے شہر میں ایک ٹی وی تھا اور وہ بھی جو ہماری بلدیہ ہے نا، بلدیہ کو کیا بولتے ہو، کونسل، کونسل والوں نے خریدا تھا اور چوک پر لگاتے تھے، پورا شہر ادھر جا کر دیکھتا تھا ٹی وی کو، اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ یا اللہ یہ کیا تماشا ہے، یہ بجلی کی تار سے یہ فوٹو کیسے آ رہے ہیں اور چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. ریڈیو سے زیادہ اس نے حیران کیا. پھر ٹیپ آئی، ایک وہ ریکارڈ ہوتا تھا لگانے والا مشین پر، بجلی نہیں ہوتی تھی نا، اس کو پمپ کرتے تھے. پتہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے یا نہیں دیکھا، ہاں کوئی نہیں دیکھا. ہاں ریکارڈ اتنا ہوتا تھا نا، اس پر ہاں ہاں اس پر لگا کے نا پھر پھونک بھرتے تھے آواز، وہ پھر چلتا رہتا تھا، پھر دو چار منٹ کے بعد پھونک بھرتے تھے ریکارڈ. یہ جب ٹیپ آیا نا، آج کل جیسے سیڈیاں نا، ریکارڈ ایسا ہوتا تھا بڑا اتنا کالے رنگ کا، جب یہ ٹیپ آیا تھا اور شروع شروع میں وہ ٹیپ بھی بڑا عجیب قسم کا تھا، تو کئی لوگ بڑے حضرت کے پاس جب بیٹھتے تھے نا تو ٹیپ لگا لیتے تھے بھی تاکہ ہم آواز کو ٹیپ کر لیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس ٹیپ کو ہٹاؤ، اس ٹیپ کو ہٹاؤ، ادھر ٹیپ کرو، ادھر ادھر ٹیپ کرو. جیسے فرمایا نا ان علینا جمع و قرآن فیضا قرآن فتب قرآن، یہ فتب قرآن کا یہ مطلب ہے کہ تم حاضر باش ہو کر قرآن کو سنو. اور پھر فرمایا ثم ان علینا بیانا، اب ہمارا فرض ہے اس کو بیان کروانا بھی. اللہ فرماتے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے بھائی، آپ اپنی مرضی سے کیسے کریں گے، ہم اپنی مرضی سے کہلوائیں گے، اپنی مرضی خواہش کے مطابق اس کی تفسیر ہم کروائیں گے. ثم ان علینا بیانا، اللہ فرماتے ہیں پھر بیان تو ہم نے کروانا ہے بھائی، اللہ کرواتے ہیں بیان. آدمی اللہ کا نام لے کر بیان کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے بیان آتا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے ساتھ ایک دورے میں تھے، تبلیغی دورے میں، روحانی دورہ تھا، اور حضرت رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کا اکثر حصہ جب بھی واعظ فرمایا ہے تو اپنی زبان میں واعظ فرمایا ہے، پنجابی میں، جو ہماری پنجابی زبان ہے اصل، اس میں واعظ فرماتے تھے. اور جب دورے پر گئے تو وہ پٹھانوں کا ایریا تھا، پنجابی تو وہ سمجھتے کوئی نہیں تھے، ان کی زبان پشتو تھی. اب ان میں یہ پنجابی والے ہیں، وہ پشتو والے ہیں، یہ ان کو کیا سمجھاتے؟ تو حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حافظ صاحب، یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے جو پنجابی نہیں سمجھتے، آپ کو پشتو نہیں آتی، ان کو پنجابی نہیں آتی، لہذا آج بھائی آپ نے اردو میں واعظ کرنا ہے، اردو میں، اس لیے کہ اردو ایسی زبان ہے کہ جس کو سب کچھ نہ کچھ تھوڑے تھوڑے سمجھ لیتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت، آپ جیسا ارشاد فرمائیں گے آج اردو میں بیان ہوگا. آپ نے فرما دیا تو ہم بیان کے لیے بیٹھ جائیں گے. چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ پہلی دفعہ جب اکوڑا خٹک کے مقام پر بیان کے لیے بیٹھے تو اردو میں واعظ شروع فرمایا، ایسا واعظ اردو میں فرمایا کہ لوگ حیران رہ گئے تھے کہ جیسے کوئی یو پی اور سی پی کا بندہ تقریر کر رہا ہے. اس طرح ایک اپنے مرشد کے اشارے پر جب وہ بیٹھے تھے تو یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک پر اردو کو جاری فرما دیا. فرماتے تھے کہ بھائی آج اس کے بعد سے لے کر آج تک جہاں بھی بیٹھا ہوں اردو میں بات کرتا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ نے میرا کانٹا بدلا دیا تھا. کانٹا سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں، عجیب بھائی بات. کانٹا ہوتا ہے ریل کی لائن کا جنکشن، جب آتا ہے نا جنکشن، جنکشن سمجھتے ہو نا، چوک، تو چوک میں راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے نا، دائیں بائیں ہونا ہوتا ہے، وہاں پر ایک سگنل ہوتا ہے جس کو اپ ڈاؤن کرتے ہیں، لاہور والی گاڑی جب کراچی جاتی ہے روڑی سے وہ کراچی کی طرف ہو جاتی ہے، اور روڑی سے ہی تھوڑا کانٹا بدلاتے ہیں تو کوئٹہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ فرماتے تھے کہ بھائی مجھے تو ایسا لگا ہے جیسے میرا کانٹا انہوں نے بدلا دیا، اور وہ کانٹا ایسا بدلایا کہ اب ساری زندگی ہو گئی ہے کہ میں اپنے پنجابیوں میں بھی بیٹھ کر اردو میں ہی بات کرتا ہوں۔ اور فرماتے تھے کہ بھائی واعظ آدمی جب واعظ کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ سننے والے سارے سن رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں۔ آدمی واعظ کی مجلس میں بیٹھ جائے تو قرآن اپنا اثر خود سامعین پر طاری کرتا ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے جو سامعین پر سامعین خود محسوس کرتے ہیں، قرآن کا اپنا ایک اثر ہے۔ کل میں یہاں اسی مسجد میں جب بیٹھا نا، یہاں مغرب کے بعد میرے حال میں بیٹھا، یہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، تو دو بیچارے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی ایک بیٹھ گیا ان کو سمجھانے کے لیے، بھائی ہم ترجمانی کریں گے، اب کیا ترجمانی ہو میری باتوں کی، وہ بیچارے بھاگ گئے اور یہ اٹھ کے آگے آ گیا۔ اب وہ اگر بیٹھے رہتے قرآن سنتے رہتے تو ان کو فائدہ ملتا، اگر اور کوئی چیز نہ بھی سمجھ میں آتی تو اس مجلس کی ان کو برکات ملتی۔ جیسے آتا ہے نا کہ حدیث ہے، ذکر کے لیے جب اللہ کے بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی رپورٹ پیش کرو، آج دن کو کیا دھندا کیا۔ مختلف ڈیوٹیاں لگاتے ہیں نا اللہ فرشتوں کی، بارش برسانے والے، رزق دینے والے، اللہ کے ذکر کی مجالس کو ڈھونڈنے والے۔ اللہ پوچھتے ہیں، ہاں بھائی رپورٹ پیش کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم ایک ایسی جگہ پر گئے تھے جہاں تیرے بندے تیری یاد کے لیے جمع ہوئے تھے، جیسے ہم بیٹھ کے ہم، اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ کچھ بندے اکٹھے ہو گئے تھے آپ کی یاد کے لیے بیٹھے تھے، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ بھائی وہ کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ وہ تو جنت کے طلبگار تھے۔ بھائی جنت کسی نے دیکھی ہے؟ اللہ نے پوچھا، انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا اللہ جنت دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب کرتے۔ بھائی کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ پناہ ہوتی ہے نا ایک، جیسے ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ جہنم بھائی دیکھیے؟ دیکھیے نہیں، اگر دیکھ لیتے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ جہنم کی کیفیات انہوں نے سنی ہے صرف، جیسے جنت کی کیفیات، جنت کے بارے میں آتا ہے نا کہ فلا ولا عین رات ولا اذن سمعت، کہ جنت وہ مقام ہے کہ نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی ہے نہ کسی کان نے آج تک اس کی کیفیت سنی ہے۔ ایسا مقام، ایسا مقام جنت۔ سبحان اللہ، اللہ نے دنیا کو کیسا سجایا ہے تو جنت کیسی سجی ہوئی ہوگی بھائی۔ یہاں تو آج میں گیا دن کو، بھائی حافظ معصوم صاحب ہمیں لے گئے ایک پارک میں، وہاں ایسے ایسے پرندے میں نے دیکھے جو آج زندگی میں پہلی بار۔ بطخیں، ڈک بولتے ان کو، ہاں ڈکس، وہ ایسی خوبصورت، سبحان اللہ، ایسے میں نے رنگ نہیں دیکھے جیسے اللہ نے کلر سکیم بنائی ان کی۔ اللہ، ایسے پرندے، ایسے کلبوتر، تو واہ۔ یہ ساری دنیا اس کا ایک تھوڑا نمونہ ہے. ایسے ایسے پرندے میں نے ایسے نہیں دیکھے. سبحان اللہ, کتنی قسمیں ڈکس کی بھائی. آیا آیا بڑی قسمیں, سب انسان کے لیے. ایک ایک پرندے کو دیکھو تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ کل کہ بھائی جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ ڈکس خود بن گئی بھائی. واہ, ان کے اتنے پکے رنگ, ہمارے رنگ کچے. اللہ کے رنگ پکے, دھوپ میں بیٹھے رہے رنگ نہیں اڑتا, فیٹ نہیں ہوتا. ہمارے کپڑوں کے رنگ فیٹ ہو جاتے ہیں. یہ دھوپ میں بیٹھے رہے, پانی کے اندر گھسے رہے, کیچڑ سمجھتے ہو کہ نہیں, گارا, اس کے اندر گھس جائیں گندے پھر نہیں ہوتے. سبحان اللہ, یہ چیز ہے نا جس میں ہر چیز گویا کہ اللہ کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے. ہر چیز یہ خود بن گئے بھائی. نہیں نہیں, کوئی بنانے والا ہے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. آنکھ والا تیری قدرت کا نظارہ دیکھے, آنکھ والا تیری قدرت کا نظارہ دیکھے. ایک ایک چیز جو ہے نا وہ دعوت دے رہی ہے اللہ کی ذات کی کہ بھائی دیکھو مجھے, میرا بھی مجھے اللہ نے کتنا حسن دیا, وہ خود کتنا حسین ہوگا. اب دیکھیں نا یہی چیزیں ہیں نا جن میں اللہ کی ہمیں ذات کا ایک عکس پرتو ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. یہی تیری پہچان ہے کہ ہر ایک کے اندر تو نظر آتا ہے. وہ ہے نا کیا, چاند تاروں میں تو, چاند تاروں میں تو, گلے گلزاروں میں تو. کوئی اس قسم کی ایک نعت پڑھتے تھے بچے پڑھتے تھے. ہاں, چاند تاروں میں تو, مرغ ہزاروں میں تو اے خدایا, چاند تاروں میں تو, چاند میں تو, تاروں میں تو, مرغ ہزاروں میں تو. وہ پھول دیکھو کیسے 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 کیسے, ان کے رنگ کتنی, ان کے اندر لطافت کتنی, ان کے اندر نزاکت. آج وہ آفس صاحب کہہ رہے تھے یہ بٹر فلائی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی. پھر میں نے وہ دیکھ لیا, اس کے ساتھ فوٹو بنا ہوا تھا, تتلی. کبھی تتلیوں پر غور کیا ہے؟ بٹر فلائی, ہم تو بٹر مکھن کو سمجھتے ہیں نا, تو اس پر بٹر فلائی, وہ جو تتلی ہے. سبحان اللہ, کتنے رنگ اس میں اللہ نے بھرے بھائی, کتنا سجایا اس کو. ہائے ہائے ہائے, تتلی پرندوں کو کیسے سجایا, بطخوں کو کیسا سجایا, پھولوں کو کیسا سجایا, تتلیاں کیسی رنگ برنگی. آج تو بنتا ورنہ ہم نے تتلیاں دیکھنی تھی. دیکھو ہر چیز عبرت کی نگاہ سے, دیکھو عبرت کی نگاہ سے, دیکھو ہر چیز کو, دیکھو کہ بھائی ہر چیز اللہ کی طرف بلا رہی ہے. ہر چیز اللہ کرے نا کہ انسان بھی اللہ کی طرف بلائے. ایک عالم تھے، میں تو اپنی طرف سے بات کوئی نہیں کرتا، کسی عالم کی کوئی بات ہو تو وہ مجھے پیش کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ نہیں کہ آدمی کہ ہم پیش کر رہے ہیں، نہیں. وہ ایک عالم فرما رہے تھے کہ کوئی آدمی لکڑی کو لکڑی سے جوڑتا ہے، کوئی چمڑے کو چمڑے سے جوڑتا ہے، کوئی لوہے سے لوہے کو جوڑتا ہے. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اس کے بندوں کو رب سے جوڑتا ہے. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا. اللہ کی حقیقت کو کون پا سکتا ہے بھائی، دنیا میں تو کوئی نہیں پا سکتا. اگلے دن میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے آخری خطے میں بسنے والا انسان بھی اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا پابند ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی آدمی تبلیغ والا جائے، نہیں. یہ جو انسان کو اللہ نے دل اور دماغ دیا ہے، یہ اسی لیے دیا ہے کہ وہ اس کائنات پر غور کرے. ضروری نہیں کہ ایک آدمی گونگا ہے وہ تلاوت کیسے کرے گا بھائی، ایک آدمی اندھا ہے وہ کیسے دیکھے گا. یہ جو دل اور دماغ اللہ نے دیا ہے نا، دنیا کے آخری حصے میں، خطے میں بسنے والا مسلمان بھی توحید پر عمل کرنے کا، توحید کا اقرار کرنے کا پابند ہے کہ بھائی کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے. جس طرح ہر چیز کے اندر ایک روح ہے، اسی طرح اس کو دیکھنے والے کے اندر بھی ایک روح ہے، ایک قوت ہے. اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، اے آنکھوں کے اندھو، اگر تمہیں یہ کائنات نظر نہیں آتی تو کم از کم اپنے اندر تو دیکھو، اپنی ذات پر غور کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، لآیات، ایک آیت نہیں آیات، ایک نشانی نہیں نشانیوں کے ڈھیر، لآیات. ہر چیز دعوت دے رہی ہے انسان کو اللہ کی طرف. اللہ کرے نا کہ انسان بھی انسان کو اللہ کی طرف جوڑنے والا اور ملانے والا بن جائے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی دین کو ڈھونڈے گا، طریقہ کار کو ڈھونڈے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی ساری مسائی ساری کوششیں ضائع. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں اسے خسارہ خسارہ. کیف یاد اللہ قومن کفروا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھلا کرے بھائی برمنگم والوں کا کہ الحمدللہ یہ مجلس قائم ہو گئی. سبحان اللہ، الحمدللہ. کیف یاد اللہ قومن کفروا بعد ایمانہم، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات. اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جو ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو گئے. وشہدوا ان الرسول حق، ایک دفعہ اللہ کے رسول کی انہوں نے تصدیق بھی کر دی، پھر بدبختی ان پر غالب آ گئی. وجاءهم البینات، ساری نشانیاں دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اولئک جزاؤہم، ان کے اوپر ایسی جزا ہوگی کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، تمام انسانوں کی لعنت ان لوگوں پر ہوگی جو ایک دفعہ ہدایت کے بعد گمراہی کی راہ پر چلے نکلے. ہدایت پر کاربند استقامت اس وقت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں جب انسان ہر نیکی اور عبادت کرنے کے بعد استغفار کرے اپنی کوتاہیوں کی، اور اللہ کا شکر ادا کرے اس نیکی کے اختیار کرنے کی، اللہ کی طرف سے عطا سمجھے، اپنا یہ نہ سمجھے کمال، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیے رکھتے ہیں. ورنہ اگر انسان کہے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو بس وہ گیا. خالدین فیہا، ہمیشہ ان پر پھٹکار پڑتی رہے گی. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر کبھی بھی عذاب کم نہیں ہوگا، بڑھے گا ہی. ولا هم ينذرون، یہ نہیں کہ اب ان کو کوئی تھوڑی دیر کے لیے ریسس ہو جائے. ریسس سمجھتے ہو نا؟ ہاں، تفریح. ہماری طرف تفریح ہوتی ہے نا، پڑھائی والے بچوں کو 11 بجے ریسس دیتے ہیں کہ بھائی ابھی 10 گھنٹے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ آرام کرو. یہ اللہ فرماتے ہیں ولا هم ينذرون، ان کی کوئی ریسس نہیں ہوگی، لگاتار اللہ کے عذاب میں. الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر وہ لوگ جنہیں اللہ نے پھر ہدایت دے دی، جنہوں نے پھر ہدایت کی کوشش کی. اللہ یوں ہی نہیں دے دیتے ہدایت، ہدایت اسے دیتے ہیں جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے. وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کی کوشش کی. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، اور پھر وہ کفر پر ہی ڈٹے رہے اور ایمان والوں کی مخالفت کرتے رہے. لن تقبل توبتهم فاولئک هم الضالون، اور وہ ہمیشہ گمراہی میں پڑے رہیں گے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور کفر پر ہی مر گئے. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدا به، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی، اگر کوئی یہ کہے گا نا کہ یا اللہ یہ سونے سے بھرا ہوا زمین اور آسمان کا خلا مجھ سے لے لے اور میری جہنم سے جان چھڑا دے، اللہ فرمائیں گے نہیں، جان نہیں چھوڑتی. سونا اتنا، اگر سونا بھی دے گا نا زمین آسمان جتنے خلا کا، اللہ فرماتے ہیں ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لهم من ناصرین، پھر ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا. صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.